کہ جو علم ہے اس پر عمل کریں. اور اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی علم بہت کم ہے جو مجھے عمل پر نہیں لا پا رہا, تو علم حاصل کریں. کب علم حاصل کریں گے؟ جب 80 سال کے ہو جائیں گے, جب آنکھیں کام نہیں کریں گی, جب کان کام نہیں کریں گے, جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی, جب یاد رکھنا چیزوں کو مشکل ہو جائے گا, تب قرآن کھولیں گے. تب قرآن کھولیں گے تو اللہ کو پھر روز محشر کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے ان ساری نعمتوں کا جو اللہ نے ہمیں آنکھوں کی شکل میں اور کانوں کی شکل میں اور زبان کی شکل میں اور آئی کیو لیول کی شکل میں دی ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ اللہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, او آئی ایم سو سوری اللہ میں بھول گئی تھی؟ تو اللہ کہے گا دنیا بنانا تو بڑا یاد رہا تھا, اپنی ساری عقل گھر بنانے میں لگتی تھی, کپڑے بنانے میں لگتی تھی, ڈیزائننگ میں لگتی تھی, اپنا پروفیشن اڈاپٹ کرنے کے لیے میں کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کروں, کہاں پر کون سا فارم فل کروں, کہاں کون سا بینک ڈرافٹ بھیجوں, کس یونیورسٹی میں مجھے زیادہ فائدہ ہوگا, کہاں مجھے اسکالرشپ ملے گی, کہاں مجھے بعد میں جو ہے وہ فائدے اور بینیفٹس مل سکتے ہیں. یہ سب تو عقل بہت چلتی تھی, نہیں چلتی تھی تو دین کے لیے نہیں چلتی تھی. تو یہ کہانی میرے اور آپ کی جگانے کی کہانی ہے. اصحاب کہف کیا جاگے ہوں گے جو قرآن پڑھ کر مسلمان جاگ سکتا ہے؟ مگر جاگنے والا بنے گا تو جاگے گا نا. ہمارے تو گھروں کے شیلفز پر قرآن جو ہیں وہ رمضان کے علاوہ ڈسٹ کے ساتھ ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں جتنا الحمدللہ رمضان میں قرآن کھل جاتا ہے, سال کے 11 مہینے بھی کھلنے لگ جائے تو آپ پھر اس کی برکتیں دیکھیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اتنی برکت دی ہوتی ہے کہ ہم کنزیکٹولی 7 ڈیز اے ویک قرآن کی کلاسز میں جا رہے ہوتے ہیں, یہ کسی اور مہینے میں ممکن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مہینے کو, اس رمضان کو ایک مائل سٹون بنا دے ہمارے لیے کہ اب آگے آنے والی زندگی میں ہم کبھی قرآن کو بند نہ کریں, ہم اپنی زندگی میں قرآن کو کھولے رہیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. تو یہ اس آیت نمبر 9 میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. آیت نمبر 9 جہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے, آیت نمبر 9 ایک ریٹورک سٹیٹمنٹ ہے. ابھی کہانی شروع نہیں ہوئی, کہانی اب شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 10 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اذ اول فتیتو الی الکہف, یاد کرو جب وہ نوجوان غار کی طرف گئے. میں نے کیوں کہا یاد کرو؟ اس لیے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اذکرو کا فعل چھپا ہوا ہے. اذکرو ذال کے ساتھ فعل امر جس کو بولتے ہیں, اذکرو یاد کرو تم سب. اذ جب, اول فتیتو الی الکہف, جب وہ نوجوان غار کی طرف پناہ لینے کے لیے گئے. یہ جو اوا کا لفظ آیا ہے, اوا ارسل میں آتا ہے. یہاں پر ایک اور بہت اچھا انٹرسٹنگ گرامر کا اینگل بنتا ہے, لیکن میں نہیں بتا رہی بیکاز مجھے فکر یہ ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ گرامر سن سن کر بھاگے جائیں اور پھر آپ جو بات ہم آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہ بات نہ ملے. اوا اینی ہاؤ آتا ہے ٹھکانے کے لیے, سکنا یا مسکن بھی ٹھکانے کے لیے آتا ہے. مسکن گھر کو بھی کہتے ہیں نا, مسکن بھی آتا ہے ٹھکانے کے لیے اور اوا بھی آتا ہے ٹھکانے کے لیے. اوا سے ہی بنے ما وا, قرآن میں آتا ہے ما وا کم النار, آگ جو ہے تمہارا ٹھکانہ ہوگی. قرآن میں ما وا جو آتا ہے وہ اسی آوا سے بنا ہے. آوا آتا ہے کسی جگہ پر جانا اور پھر وہاں پر سٹک ہو جانا. ایک یہ اس مفہوم میں بھی آتا ہے. جب یہ جہنم کے مفہوم میں آتا ہے ما وا کم النار, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر اس کا میننگ بنتا ہے کہ کسی جگہ پر جانا اور پھر وہاں پھنس جانا. اگر آپ اصحاب کہف کے اینگل سے دیکھیں تو یہ غار میں پناہ لینے کے لیے گئے تھے, تو کیا یہ بھی اسی مفہوم میں آ رہا ہے؟ یہ بھی مور اور لیس اسی مفہوم میں آ رہا ہے. اس لیے کہ پھر دوبارہ یہ کئی سال تک سوتے بھی رہے, اٹھے بھی تو واپس نہیں گئے کہیں نکل کے شہر میں, وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. تو یہ آوا آتا ہے ٹھکانے کے لیے جہاں انسان جائے اور سٹک ہو جائے. ایک اس کا مفہوم یہ بنتا ہے, ایک مفہوم اس کا اچھا ٹھکانے کے طور پر بھی بنتا ہے. سورۃ الدوحہ ہم پڑھتے ہیں اما پارا میں, سورۃ الدوحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. وہاں آتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی پروٹیکشن دی. تو ایک آوا کا جنرل مفہوم پروٹیکشن کے لیے آتا ہے, پناہ دینے کے لیے آتا ہے. دونوں اینگل سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, اور یہاں پر اصحاب کہف کے ریفرنس میں یہ دونوں مفہوم فٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں پناہ دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی غار میں پناہ دی پھر جہاں سے یہ دوبارہ نکل بھی نہیں سکے. تو دونوں مفہوم اس پر فٹ ہو جائیں گے. اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ تھا یہ آیا تو وحی کے طور پر سوال کے جواب میں تھا, لیکن یہ وقت مفسرین کہتے ہیں کہ وہی تھا جس سے جو مکی دور تھا اور جس میں مسلمان بہت زیادہ فزیکل اور وربل پرسیکویشن سے گزر رہے تھے، تو جیسے اصحاب کہف کو مشکل حالات سے گزرنا پڑا تھا اور انہوں نے اللہ کے پاس پناہ لی تھی، اسی طرح سے اصحاب کہف کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا موٹیویشن کا باعث تھا، اس لیے کہ مومنین بھی اس ٹائم پر آزمائشوں سے گزر رہے تھے، مومنین بھی اس وقت قریش کا آپریشن جو تھا وہ برداشت کر رہے تھے، تو ایک طرح سے ان کو ہمت دلائی گئی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ تھے جن پر آزمائشیں آئی ہیں، تم سے پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر سٹینڈ لیا ہے، تم سے پہلے بھی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب آزمایا، اور جب آپ اور میں، اب اگر آپ اور میں اس کو لیولز میں دیکھیں کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی اصحاب کہف کا واقعہ بتا کر کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بھی مشکلات اٹھائی ہیں، آپ کی اور میرے لیے اب یہاں پر ڈبل جو ہے وہ ایمفسس ہو گیا کہ اصحاب کہف نے مشکلات اٹھائی ہیں، آپریشن برداشت کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے آپریشن برداشت کیا ہے، تو اگر دین پر چلتے ہوئے آپ کو اور مجھے کبھی لگتا ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ہم اکیلے رہ گئے ہیں، ہم آڈ ون آؤٹ بن گئے ہیں، تو ہمت مت ہارے، ہم سے پہلے لوگ بھی معاشروں میں اکیلے ہوئے، آڈ ون آؤٹ بنے، لوگوں نے ان سے اپنے تعلق توڑے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر تھا، یہ بہت کم ٹائم کے لیے ہوگا۔ اصحاب کہف کا آپ کو بتا دیا کہ جو ان کی ایگزیکٹ تاریخ ہے کہ یہ کس ٹائم پیریڈ میں آئے، وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو مفسرین کی طرف سے آتا ہوا نہیں ملتا، بس یہ ضرور ملتا ہے کہ یہ وہ چند نوجوان تھے جو رومن امپائر کے دور میں تھے اور انہوں نے توحید پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے پورا معاشرہ، کیونکہ پیگن معاشرہ تھا، مشرک معاشرہ تھا، تو وہ ان کے خلاف ہو گیا تھا، اور پورے معاشرے نے ان کے خلاف جو تھا وہ ایک سٹینڈنگ لے لی تھی، اور وہ جو اگر آپ اس کو کرسچن ٹریڈیشنز کے ساتھ ملائیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنے خداؤں کے سامنے، جو ان کے خدا تھے ان کے سامنے رسپیکٹ شو کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس وجہ سے بھی بادشاہ اور بادشاہ کے سپاہی اور لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ جو تھے وہ دشمنی کا شکار ہو گئے تھے، تو یہ سب چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو میراکلسلی جو تھی وہ غار کے اندر پناہ دی تھی، ان سب کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو غار میں پناہ دی، یاد کرو جب ہم نے ان کو غار میں پناہ دی، لوگوں کو یہ تو یاد رہا کہ وہ اس فکر اور اس بحث میں رہے کہ وہ کس ٹائم پیریڈ میں آئے تھے، کون سا بادشاہ تھا، وہ کتنے لوگ تھے، اور وہ جو تھے وہ کن کے بچے تھے، اور انہوں نے کس کس چیز کا انکار کیا تھا، لیکن لوگ اس مقصد کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ واقعہ دوبارہ سے کیوں بیان کیا، یا اللہ نے ان کو دوبارہ اتنے سال سلانے کے بعد کیوں اٹھایا، اس مقصد کو وہ لوگ بھول گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ بات واضح کر دی کہ مومن جو ہیں اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ اللہ یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہے۔ اذ اول فتیاتو، فتیاتو عربی زبان میں آتا ہے یوتھ کے لیے، یہ ٹین ایج پلس، ٹین ایج کے لیے، اگر صرف ٹین ایج ہوتی ہے تو شباب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے، شاب کا لفظ بھی آتا ہے، شباب یا شاب، شین الف با، ٹین ایج کے لیے آتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور فتیتن اگر آئے گا، فتیتن جمع ہے، اور فتیتن عربی زبان میں ایسی جمع ہے جو 10 سے کم نمبر کے لیے آتی ہے۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ وہ 7 تھے یا 8 تھے یا 9 تھے، قرآن اس کی ایگزیکٹ نمبر نہیں دیتا، لیکن یہ جو فتیتو کے الفاظ آئے ہیں یہ بتاتا ہے، ابھی آپ کو آگے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے آئے کہ وہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، یا وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا۔ فتیتو اصل میں ایسے نمبر کے لیے آتا ہے جو 10 سے کم ہو گئے، یعنی ایسے اتنے نوجوان تھے جو لیس دین 10 تھے۔ اب اس کے پیچھے آپ کچھ بھی پاسبلٹی دیکھ سکتے ہیں، 3 تھے کہ 4 تھے یا 5 تھے یا 9 تھے، تو منیمم 2 سے لے کے یہ 9 تک آ سکتے ہیں، 2 یا 3 سے لے کے 9 تک ہو سکتے ہیں۔ یہ فتیت ان کا الفاظ جو ہے یہاں پر لائے گئے، اس میں ٹین ایج پلس پرائم یوتھ 20s شامل ہوتی ہے فتیتن میں، یعنی ان لوگوں کی، ان نوجوانوں کی جو ایج بریکٹ تھی وہ بٹوین، سمجھ لیں 15 till 29th کے ایج بریکٹ کے لوگ تھے، نوجوان لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا یہ عمر کا اینگل جو ہے یہ مینشن کیا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے، اس لیے کہ انسان کی یوتھ انسان سے بہت بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ بہت کامن ہے، ویسے تو دنیا بھر میں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے، جو ہماری یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ساری پولیٹیکل یونینز کہاں بنتی ہیں، وہیں بنتی ہیں نا، تو کیوں بنتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر؟ इसलिए कि उनको पता होता है कि इनको अगर आपने एक डॉगमा या इनको एक विजन दे दिया तो ये दे विल स्टैंड फॉर दैट डॉगमा, दे विल स्टैंड फॉर दैट विजन. आप वो हार्नेस करते हैं यूथ को. इसी तरह से यूथ के लिए मामला क्या होता है कि जो नौजवान एक दफा फैसला कर लेते हैं फिर वो उसके ऊपर जम जाते हैं. इसलिए कि आपके अंदर सलाहियत होती है फैसला करने की. जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, इंसान की डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है हालात पर, आसपास के लोगों के एटीट्यूड्स पर, आसपास के लोगों की नाराजगी पर या उनकी रजामंदी पर. लेकिन जो इंसान की ये उम्र होती है फ्रॉम 15 टिल 29, इसमें इंसान जब किसी चीज को सही समझ लेता है तो वो उस पर स्टैंड लेता है, वो उस पर जम जाता है. हम अपने यहां देखें जरा इस एज ब्रैकेट को. ये वो नौजवान थे जो अपने अर्ली 20s या वो अपने टीन एज में थे. इन्होंने स्टैंड लिया जुल्म के खिलाफ. हम अपनी यूथ को देखें, अपने टीन एज बच्चों को जरा जेहन में लेकर आए. कॉकरोच मारा जाता है उनसे? छिपकली मारना तो बहुत दूर की बात है. छिपकली देखेंगे तो उसके बाद चीखें मारते हुए ऊपर होंगे तो नीचे चले जाएंगे, नीचे होंगे तो ऊपर आ जाएंगे. ये हमारी यूथ का हाल है. और हमारी और इससे भी आगे चले जाएं तो हमारी यूथ का हाल क्या है कि हमें माँ होने की हैसियत से ज्यादातर जो माएं हैं उनको जब अपने टीनेज बच्चों का ख्याल आता है जनरली स्पीकिंग तो टीनेज बच्चा इज सिनोनिमस टू प्रॉब्लमैटिक थिंग. ऐसा ही है ना कि मतलब एक 17 साल का 18 साल का बेटा या बेटी या 15 साल का बेटा या बेटी उसके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हम इंटैक्ट कर देते हैं. और जनरली आप देखें हमारी यूथ के इश्यूज क्या हैं. हमारी यूथ दिन पढ़ने के लिए थोड़ी भाग रही है. माएं पकड़ पकड़ के उनको क्लासेस में लेके जाती हैं, माएं उनको उठा उठाकर जो है वो क्लासेस में लेकर आती हैं. और आपके पास एक अच्छा मौका है, चाहे आपका बच्चा जो है वो आंखें मलता हुआ उठता है, उठाएं उसको और भेजें किसी कुरान क्लास में. लड़का है या लड़की है, जगह जगह अल्लाह की रहमत से कुरान क्लासेस हो रही हैं. इस मौके को जाया मत करें. अगला साल अल्लाह ताला ने अगर नसीब किया तो और ज्यादा एग्जाम्स के अंदर आएगा, फिर और पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी. इस्तेमाल करें इस वक्त को. और अगर मुझे अपनी गारंटी नहीं है कि अगला रमजान मुझे नसीब होता है कि नहीं होता, क्या मेरे पास गारंटी है कि मेरी औलाद को नसीब होगा? मेरे पास तो अपनी औलाद की भी कोई गारंटी नहीं है. तो हमारे साथ जो यूथ के प्रॉब्लम्स हैं अगर हम चाहते हैं वो सॉल्व हो जाएं, उनको कुरान के साथ जोड़ें. हमारे जहन में आज का बच्चा नौजवान आता है तो हमें साथ में ये खौफ आता है कि ये इंटरनेट के ऊपर क्या फिल्थ देखता रहता है, ये स्कूल में कहीं कोई ड्रग्स तो नहीं लेता है, इसके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये ड्रिंक तो नहीं करता है, इसका किस कंपनी में उठना बैठना है, ये कहाँ जाता है और कहाँ नहीं जाता. हमारे जहन में जब यूथ का आएगा ख्याल या कॉन्सेप्ट तो उसके साथ उसके इस्लाम के बारे में शकूक और शुबहात आते हैं. हमारे बच्चे इन्हीं चीज़ों का शिकार है. आप जाके बाहर जरा बच्चों से बात करना शुरू करें. एवरी सेकेंड चाइल्ड हैज़ अ सिवियर प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट इस्लाम. कन्फ्यूज हो गए हैं बच्चे कि हम क्या करें और किसको फॉलो करें और किसको फॉलो ना करें. और ये इसलिए है कि हमारे माशरे में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है. जब कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है और एक सही चीज के बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है तो अकलमंदी का एंगल ये है कि आप उस हक की चीज को छोड़ दें, या अकलमंदी का एंगल ये कि आप उस हक की चीज के बारे में कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें. जाहिर बात है हम कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे. तो यही करने की जरूरत है. नौजवानों को, यूथ को अपना वीकेस्ट लिंक नहीं बनने दें. आज हमने अपने यूथ को निगलेक्ट किया हुआ है इन जनरल. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जितनी भी यहां माएं बैठी हैं आपने अपने बच्चों को निगलेक्ट नहीं किया होगा. लेकिन इस वक्त जनरली हमारा यूथ निगलेक्टेड है. जनरली हमारा यूथ एक वीकेस्ट लिंक समझा जाता है और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है. माँ बाप ने अपना हाथ एक प्रिंसिपल मेंटेन करने का औलाद के एंगल से उठा लिया है. माँ बाप आंखें बंद कर औलाद की बात मानते हैं. जिस तरह जानवर पलते हैं उस तरह बच्चे नहीं पाले जाते. इनफैक्ट अगर आपने पेट रखा हुआ है उसको भी आप अपने हिसाब से पालते हैं. आप उसके खाने के टाइमिंग्स भी अपने हिसाब से रखते हैं. ये नहीं होता कि अगर आप जो है वो रात के 1 बजे सो रही हैं और आपका पेट आके आपके पास बोलना शुरू कर देता है, अगर आपने बिल्ली रखी हुई है तो आप उठेंगी आंखें मलती हुई और रात की 1 बजे जो है उसके कैन में से उसको खाना निकाल कर दे देंगे. हम ऐसा नहीं करते हैं. आप जानवर भी पालते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स सेट करते हैं. ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी औलाद पालूं जिसके लिए मैं मुकल्लफ हूं, जिसका मैं जवाब दूंगी, जो मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी का बायस बनेंगे, और मैं उनको उनकी मर्जी के मुताबिक पालूं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना उनकी तरबियत करूं जो स्टैंडर्ड्स मुझे अल्लाह ताला ने दिए. ये सब जानने की जरूरत है. औलाद से ना उम्मीद मत हो, यूथ से ना उम्मीद मत हो. याद रखें जितना भी इस वक्त आपको अपने आसपास मुसलमानों का एक बहुत सख्त ऑपरेशन नजर आ रहा है, مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یوتھ اٹھے گی، میرا ایمان ہے انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نوجوان اٹھیں گے، اس لیے کہ جتنا زیادہ کسی چیز پر ظلم کیا جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے ہی جو ہے ریولوشنز آتے ہیں۔ یوتھ جتنا ٹرائلز کے اندر، آزمائشوں کے اندر سٹینڈ لے سکتے ہیں، اتنے بڑی عمر کے لوگ نہیں لے سکتے۔ آج ایک بچہ آپ کا قرآن کے سائے میں جا کے اور قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھتا ہے تو اپنی اماں کو کہنا نہیں شروع کر دیتا، جہاں اماں گوسپس میں انوالو ہونے کی کوشش کرتی ہے بچہ کہتا ہے اماں ایسے نہیں بولتے، آپ کیسے بول رہی ہیں؟ کیوں بولتا ہے بچہ؟ بیکاز بچے میں پاور ہے۔ ہاں یہی چیز آپ کی دو کزنز بیٹھ کے بات کر رہی ہوں گی تو آپ اور میں 15 مرتبہ 20 مرتبہ سوچیں گے، بولوں کہ نہ بولوں، بولوں کہ نہ بولوں۔ ہم کہتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم بولنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں، ہم دو خواتین کو غیبت سے روکنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر ہمت پہلے بہت ساری اکٹھی کرنے کا ٹائم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب یوتھ ہوتی ہے ان کو یہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا، وہ سنتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اپنی اپنی اولادوں کو، اپنے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے معاشرے کی یوتھ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اور ان کو قرآن کے ساتھ ایسے جوڑیں کہ ان کو امید نظر آئے۔ ان کے کسی سوال کے اوپر یہ مت کہیں استغفر اللہ العظیم کیسی باتیں کر دی، تمہارا تو ایمان ہی بگڑ گیا۔ کبھی کبھی بچے ایسی بات کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل دین سے ہٹ کے بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے اور میں نے ان کا کنفیوژن دور کرنا ہے۔ شکر کریں کہ آپ کا بچہ آپ سے سوال کر رہا ہے، اگر وہ آپ سے نہیں سوال کر رہا اور کہیں اور جا کے سوال کرتا ہے اور اس کا جواب اس کو اس کی مرضی کے مطابق مل جاتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ اس کو صحیح سورس سے صحیح جواب جو ہے وہ ملے۔ تو یہی چیز یہاں پر مینشن کی گئی ہے کہ یہ جو نوجوان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرینتھ دی تھی، اور ان میں جو اسٹرینتھ تھی وہ ان کے ایمان کی وجہ سے تھی، ان کے استقامت کی وجہ سے تھی۔ اور یہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ اسی میں اسٹرینتھ آتی ہے، ایمان کی استقامت آتی ہے، اسٹیڈ فاسٹنیس آتی ہے، جو جتنا بھی علم ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ العلم للعمل، اپنی زندگی کا موٹیو بنا لیجئے، میں علم حاصل کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کو عمل میں ٹرانسفارم کروں گی۔ یہی چیز انشاءاللہ آپ کی اور میرے لیے جو ہے یہ اللہ کی نظر میں پسندیدگی کا باعث بنے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو جن کے پاس بہت زیادہ علم نہیں تھا ان کو گلوریفائی کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں انٹیگریٹی جو ہے وہ اصل میں عمل کی ہے، ڈگریز کی نہیں ہے۔ میری قبر کے اندر میرے بچوں کی یا میری قبر کے اندر میری ڈگریز نہیں کام آئیں گی کہ کس یونیورسٹی کی تھی، دنیا کی ٹاپ کلاس یونیورسٹی کی تھی، جاؤ تم جنت الفردوس کے اندر۔ اگر تو یہ معاملہ ہوتا تو ہم جو آج کر رہے ہیں تب تو ہم جسٹیفائڈ ہوتے وہ کرنے میں، اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو جانتے بوجھتے ہوئے ہم نے دین کو کیوں نگلیکٹ کیا ہوا ہے؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں جو ہے وہ جہنم میں گرنے ہی نہیں دیں گے اور ہماری انٹرسیشن کروا دیں گے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے جب ہم اللہ ہمارا حساب لے گا۔ ہم خود سوچ لیں، کون نہیں جانتا کہ میری دنیا کی ڈگری میری قبر میں میرے کسی کام کی نہیں ہے؟ سبھی جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، پھر بھی ہم اس کے لیے اپنی زندگی کو کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرز۔ دین کے لیے تھوڑی ہیں، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ ہماری محنتیں بھی دنیا کے لیے، ہمارا رونا بھی دنیا کے لیے، اور ہمارا غم کھانا بھی دنیا کے لیے۔ اللہ نے دنیا کو ہمارا غم بنا دیا ہے، تو اپنے پرسپیکٹیوز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کریڈینشلز ہمارے لیے جو ہیں وہ دین ہے انشاءاللہ، اور جتنا اللہ دین والوں کی قدر کرتا ہے، جتنا اللہ علم والے کو، عمل والے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی بہترین مثال آپ کو اصحاب کہف کے اندر مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے عمل کی وجہ سے پروٹیکشن دی، پناہ دی، اور یہ پھر پوری آنے والی رہتی دنیا تک کی مسلمان امت ہو یا انسانیت ہو ان کے لیے ہیروز بن گئے۔ بنے کہ نہیں بنے؟ آج آپ اور میں بھی ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں؟ ہمارا تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ سوچیں جو اسلام کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، قرآن کی جب تفسیر لکھی جاتی ہے ان کا ذکر آتا ہے، جب پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تلاوت میں ان کا ذکر پڑتا ہے، اور رہتی دنیا تک آخری مسلمان جب تک قرآن پڑھتا رہے گا ان لوگوں کا اچھے اینگل سے ذکر ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب ان کا صدقہ جاریہ بن رہے ہیں۔ کتنا بڑا انسینٹیو ہے، ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ہم کون سا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین کو آزاد کروا دیں، کشمیر کو آزاد کرا دیں؟ یہ تو بہت بڑے بڑے کرنے کے کام ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اپنے آس پاس کے مسلمانوں کو ظلم سے بچا سکیں, لیکن اتنے بڑے بڑے ٹارگٹ بنائیں گے اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں کریں گے. ہمارا یہی حال ہے. آگے بڑھیں, آج اپنا گزرے ہوئے کل سے بہتر کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کو محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کو رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ جب جب قرآن پڑھا جائے گا ان کے اعمال میں, ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ جو یہاں پر آیت آئے گی, آیت نمبر 10 ہم پڑھ رہے ہیں نا, آیت نمبر 10 اور 10, 11 اور 12, میں چاہوں گی کہ آپ 10, 11, 12, 13 کو اپنے ذہن میں رکھیں. آیت نمبر 10 سے کہانی شروع ہوئی ہے نا, 9 کو میں نے کہا تھا کہ یہ وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم والے اللہ کی عجیب آیات میں سے تھے, ایک سٹیٹمنٹ تھا اللہ کی طرف سے. اور اب آیت نمبر 10 سے کہانی شروع ہوئی ہے. آیت نمبر 10 میں جو کہانی آئی ہے وہ ایک سنوپسس ہے پوری کہانی کا. اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو غار میں پناہ دی. آیت نمبر 11 میں آئے گا اللہ نے ان کو سلا دیا. آیت نمبر 12 میں آئے گا اللہ نے ان کو میراکولسلی دوبارہ اپنی نیند سے اٹھایا. اور آیت نمبر 13 میں آئے گا 11, 12, 10, 11, 12, 13 میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہانی تمہیں بتا کیوں رہے ہیں. دس از اینڈ آف دا اسٹوری. اس کے بعد پھر ڈیٹیل آئی ہے, اور جو ڈیٹیل آئی ہے اس کی اور خوبصورتی ہے, اس کو انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے. یہاں یہ بلٹ پوائنٹس میں بات آ گئی. تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں, اذ اول فتیات الی الکہف, تو ان نوجوانوں نے غار میں جب پناہ لی, فقالو, تو انہوں نے کہا. عربی زبان میں یہ آپ فا کئی دفعہ پڑھتے ہیں, جیسے ایک فریز ہم سب مسلمان, اگر ہمیں عربی زبان نہیں بھی آتی تو ایک فریز ہم سب کو آتا ہے, کن, اللہ نے کہا, حکم دیا, کن, تو کیا ہوا, فیکون, تو وہ ہو گیا. یہ فیکون میں فا وہی والا ہے, صحیح, جو یہاں فقالو آ رہا ہے. کیا بتا رہا ہے یہ فا, کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیسیفائڈ جگہ بتا دی کہ بھائی یہ غار, ذرا ان کو محسوس ہوا کہ یہ پروٹیکشن والا لگ رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم یہیں پر چھپ جاتے ہیں, تو چھپنے کے فوراً بعد فقالو, انہوں نے دعا کی. یہ فا آتا ہے فوراً کے لیے, فا فوراً کے لیے. اللہ حکم دیتا ہے کن, ہو جاؤ, فیکون, تو فوراً وہ ہو جاتا ہے, صحیح. جہاں پر بھی آپ کو قرآن میں یہ فا ملے گا, یہ فا کیا بتائے گا, انسٹنٹینیسلی, کسی کام کا فوراً ہو جانا. جیسے ہی ان کو کمفرٹیبل جگہ ملی اپنے چھپنے کے لیے, انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ کیا, فقالو ربنا, انہوں نے دعا کی اللہ تعالی سے. فقالو, انہوں نے کہا, ربنا, اے ہمارے رب, آتینا, تو ہمیں دے, مل لدن کا رحمتن, خاص اپنے پاس سے, اسپیسیفکلی اپنے پاس سے رحمت, وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور اللہ ہمارے معاملات کو اسٹریٹ کرنے کے لیے, صحیح کرنے کے لیے سامان مہیا کر, ہمیں کامیابی کا سامان دے. آپ جو بھی اس کا ترجمہ کرنا چاہیں یا جو آپ کے ترجموں میں لکھا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. حَيِّئْ لَنَا آتا ہے اللہ ہمیں مینز دے کہ ہم ہدایت پر قائم رہ سکیں. اسی لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جو آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن اپنے لیے کبھی آزمائش نہیں مانگتا. یہ اپنے لیے آزمائش کا نہ مانگنا یہ بھی ہدایت کا سامان کرنا ہی ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں, انسان جو ہے وہ جب اس کے اوپر مشکلات دنیا کی آتی ہیں, بہت تیزی سے اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چھوٹنے بھی لگ جاتا ہے بعض اوقات. تو یہاں یہ جو الفاظ آئے, وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اللہ ہمیں مینز دے ایسے, اللہ ہمیں ریسورسز دے ایسے کہ ہم ہدایت پر قائم رہ سکیں. اور یاد رکھیں جو دنیا ہے یہ کرپشن اور مسائل سے بھری ہوئی ہے, یہ دنیا جو ہے یہ گلیمر اور گلٹر سے بھری ہوئی ہے, اور اس سارے حالات میں اس دنیا کے اندر اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ ہماری نعمتیں ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنے, اللہ ہماری نعمتیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. یہ جو مل لدن کا آیا ہے, یہ آیا ہے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص, آپ ترجمہ پڑھتی ہیں نا, اللہ خاص اپنے پاس سے ہمیں دے. یعنی کیا مطلب ہے خاص اپنے پاس سے دے؟ اللہ وہ چیز جو آپ آرڈینری لوگوں کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں, عام طور پر آپ لوگوں کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں, اللہ ہمیں اس سے ہٹ کر کچھ دیں. پھر اللہ نے بھی ان کو کیسا بنا دیا, اللہ نے انہی کو معجزہ بنا دیا, اللہ نے ان کو سب سے ہٹ کر عام انسانیت اور ایک نیچرل فینومینا سے ہٹ کر لمبا سلایا. اتنا لمبا تو کوئی بھی نہیں سوتا, تو یہ معجزہ بن گئے. تو اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی, اللہ نے بھی ان کو عام لوگوں سے بڑھ کر دیا. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, زندگی دی ہے اور جوانی دی ہے, تو آپ بھی اللہ سے یہ دعا ضرور مانگے. اور ہمیں تو یہ دعا سکھائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق. یہ وہ چنک ہے آیت کا, آخری آیت آ گئی اس حصے کی جس کو کہا گیا کہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 10 آیتیں پڑھو, اور اسی آخری 10 آیت میں یہ دعا آپ کو اور مجھے مل گئی. اس دعا کو کنٹینیوسلی آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کا حصہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں مشکلات پر نہ ڈال, اور اپنے بچوں کے اندر دین کی محبت ڈالیں اور دین کا انسینٹو ان کو دکھائیں. دیکھیں جو یوتھ ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے آپ کو مختلف انسینٹو دینے پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کو یہ مثال دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص نوجوانوں کی ذکر کیوں کیا, یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات جنرلی مینشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے اینگل سے کی ہے کہ اللہ کو پسند ہے وہ نوجوان جو کہ اپنی دنیاوی ڈسٹریکشنز کو چھوڑ کر عبادت کی طرف دوڑتا ہے. آپ نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی, اللہ کے عرش کے سائے میں روز محشر میں 7 طرح کے لوگوں کو پروٹیکشن اور سایہ دیا جائے گا. بخاری کی حدیث آتی ہے, اس میں ایک کیٹیگری جو آتی ہے وہ آتی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان اور ارلی ٹین ایجر کی بات ہے. شابا کے لفظ آیا نا, ابھی آپ کو بتایا تھا عربی زبان میں فتیتون آتا ہے ٹین ایج پلس 20s. شاب کس کے لیے آتا ہے؟ اسپیسیفکلی ٹین ایج. کتنا بڑا انسینٹیو ہے دیں اپنے بچوں کو کہ جو ٹین ایجر ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف دوڑے گا, اللہ کی عبادت میں رائز ہونے کی کوشش کرے گا, اللہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, جس دن لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, جس دن لوگ جو ہیں ان کے بال جو ہیں وہ غم سے اور انتظار سے سفید ہو رہے ہوں گے, وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, اللہ اس دن کی سختیوں سے اس ٹین ایج کو بچائے گا, اس ٹین ایجر کو بچائے گا جس نے اپنے آپ کو عبادت میں اللہ کی, محبت میں اللہ کی, اور اللہ کی طرف دوڑنے اور اللہ کی بات ماننے میں ریز کیا ہوگا. تو یہ انسینٹیوز ہیں جو ہمیں اپنی اولادوں کو دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی انہی نوجوانوں کی دعا کو آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل بنا دیا کہ تمہیں دجال سے بچنا ہے وہی دعا مانگو جو کہ اصحاب کہف نے اپنے ظالم کنگ کے خلاف جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ کے مانگی تھی, اور یہ اپنے علاقے سے ہجرت کر گئے تھے. یعنی اس میں دو چیزیں آتی ہیں اس دعا کے اندر بھی, اب وہ بہت اچھا ہے تاکہ ہم یہی سمجھ لیں. یہ جو اس میں آیا کہ جب اللہ نے ان کو غار میں پناہ دے دی تو انہوں نے فوراً دعا کی, اس میں دو چیزیں زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ ہمیں بتانے کے لیے سبق دے رہی ہیں. دو چیزوں کا کمبینیشن یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے. یعنی انہوں نے پہلے کیا کیا, سب سے پہلے جب کوئی بھی دنیا کا کام کرنا ہو یہ رول اپلائی کر لیجئے, سب سے پہلے کسی بھی مشکل میں یا کسی بھی ضرورت میں جب بھی آپ کو کوئی قدم اٹھانا ہے تو آپ کو دو سٹیپس کرنے ہیں, سم تھنگ فرام دس ورلڈ, کوئی آپ کو دنیاوی ایفرٹ کرنی ہے, اینڈ سم تھنگ آف دا آخرہ, کچھ آپ کو اسپرچولی اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی مدد ڈالنی ہوگی. آپ کو یہاں یہی نظر آ رہا ہے نا, ایسا نہیں کیا ان اصحاب کہف نے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سارے پیگنز ہیں تو ہیں پیگنز, ہم تو توحید پر ہیں, ہم اپنے گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں, اللہ ہماری پروٹیکشن کرے گا, ہمیں تو اللہ پر بڑا توکل ہے, اللہ آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجے گا اور وہ فرشتہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ نہیں کیا. اگر یہ اسلام کا کانسیپٹ کسی نے سمجھا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کے ایسنس کو نہیں سمجھا. اسلام دو چیزوں کا کمبینیشن بتاتا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہ دنیا ایگزامینیشن کی جگہ ہے, امتحان کا گھر ہے. آپ کی ایفرٹ اللہ دیکھے گا, اسی لیے ہم نے پہلی کلاس میں بات کی تھی کہ انسان کی ایفرٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. پہلے ایفرٹ, پہلے اسباب کو استعمال کریں, اس کے بعد توکل اللہ کریں. تو جب بھی کوئی کام کرنا ہوگا ایک اینگل اس میں دنیاوی ہوگا اور ایک اینگل اس میں دینی ہوگا, فزیکل ایفرٹ پلس اسپرچولی دعا کرنی ہوگی, یہ دو کام ہمیں کرنے ہیں. مثال کے طور پر آپ بیمار ہوتے ہیں تو اب آپ بیمار ہو گئے اور آپ کو 103 اور 104 ٹیمپریچر ہو رہا ہے, فیور ہو رہا ہے, اور آپ بستر پر لیٹے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیج میرا بخار دور ہو جائے. آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, صحیح ہے, اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, روزہ نہیں ہے آپ کا, آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ کچن میں آپ کا پین کلر رکھا ہوا ہے, آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں, اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, تو آپ کہہ رہی ہیں اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے جو مجھے پین کلر کچن سے یہاں لا کے دے دے پانی کے گلاس کے ساتھ. ایسا ہم کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے ہیں ایسا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ دو کام کرتے ہیں, ایک آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا آپ نے دنیاوی ایفرٹ کیا, اور 2 آپ کا سارا توکل اس دوائی اور اس ڈاکٹر پر نہیں ہوتا، آپ کہتی ہیں اللہ مجھے شفا دے گا. جب بچپن میں اماں دوائی کھلاتی تھیں بچوں کو، اللہ شافی، اللہ کافی، ہے نا، امائیں بولتی تھیں نا، یہ کیا کانسیپٹ تھا، یہ دین تھا، اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی کافی ہے، الیس اللہ بعبدہ کاف، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن یہ ڈیفینیشن انکمپلیٹ ہے اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ خود ہی اسباب بھی ہو جائیں گے، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے. نہیں، آپ کو اپنا ایفرٹ ڈالنا ہے. کسی انسان کے پاس جاب نہیں ہے،